ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے بالخصوص ذیشان بھائی کے والد محترم ناصر رضوی صاحب اور آپ حضرات کے اپنے مرحوم لواحقین کی نیت کر کے اور کل مؤمنین و مؤمنات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الطيبين الأطهرين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. صَلَوَاتٌ. سب سے پہلے اگر میں گزارش کر سکوں آپ حضرات سے کہ تھوڑا اگر سامنے کی طرف تشریف لے آئیں, اور خاص طور سے وہ حضرات جو دیوار کے پیچھے ہیں. بہت شکریہ. تو گفتگو شروع کرنے سے پہلے ظاہر ہے کہ کیونکہ ہر دفعہ جب بات کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ نئے حضرات نئے افراد اس گفتگو میں شامل ہوتے ہیں, تو سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے اور پڑتی ہے کہ جو حضرات بھی پہلی دفعہ سن رہے ہیں یا کافی عرصے بعد سن رہے ہیں تو تھوڑا سا اصل مضمون اور کانٹیکسٹ کو سمجھ لیں. جو گفتگو ہم کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ خدا کی مدد سے, کیونکہ یہ خدا ہی ہے جو توفیق عطا کرتا ہے اور خدا ہی ہے جو انسان کی کوششوں کو انجام تک پہنچاتا ہے, ورنہ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ بہترین اثر پیدا کر دیتے ہیں اور بہترین بلاغت سے بھرپور تقریر صرف اوپر سے گزر جاتی ہے, دائیں بائیں سے گزر جاتی ہے. تو یہ خدا ہی ہے جو اثر پیدا کرتا ہے, تو اسی سے مدد کے طلبگار ہیں. لیکن میں اپنی نیت اور اپنے مقصد کو ہمیشہ گفتگو کرنے سے پہلے واضح کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ جو بھی سامعین ہیں, کیونکہ الحمدللہ اب میڈیا کی اور ٹیکنالوجی کی برکت سے یہ گفتگو اور بھی کافی لوگ سن رہے ہوتے ہیں دوسرے ممالک میں دوسری جگہوں پر بھی, تو اس نیت کا بار بار اعادہ کرنا ضروری ہے کہنے والے کے لیے بھی اور سننے والے کے لیے بھی کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں. اور میں کئی دفعہ اس جملے کو دہرا چکا ہوں کہ اگر آپ عزاداری کو عبادت سمجھتے ہیں اور عبادت بغیر نیت کے کی جائے تو وہ فقط ایک حرکت ہوتی ہے, عبادت نہیں ہوتی. عبادت کے لیے سب سے پہلی شرط نیت ہے. تو اگر عزاداری نیت ہے, عبادت ہے, فرش عزا پر بیٹھنا عبادت ہے, تو آپ کو اپنے آپ سے بار بار یہ پوچھنا پڑے گا کہ آپ یہاں پر کس نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کون سی نیت ہے جو آپ کو یہاں تک لائی ہے. اور یہ بات بھی بالکل کلیئر ہے, ہم سب کو بالکل بچپن سے یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ اگر نیت عمل کی قربتاً اللہ نہ ہو تو وہ عمل انسان کے نام عمل میں کسی نیکی کے یا نورانیت پیدا کرنے کا سبب نہیں بن سکتا, بلکہ وہ عمل جو ہے یا شرک میں آئے گا یا ضائع ہو جائے گا. کہ اگر کوئی انسان نماز کے تمام ارکان کو بالکل درست انجام دے لیکن نماز کی ابتدا میں نیت نہ کرے اور نیت میں قربتاً اللہ نہ ہو, تو کیا نماز کے تمام ارکان آپ کے میں نے بالکل صحیح نماز پڑھ لی, اس نماز کو کوئی بھی اپنے نام عمل میں کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو اسی طریقے سے اگر عبادت ہے تو عبادت کے لیے نیت کیا ہے, اور نیت کا قربتاً اللہ ہونا شرط ہے, تب وہ چیز ہمارے اور آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. اچھا, اب قربتاً اللہ میں کیا ہم کسی ایسی چیز کو شامل کر سکتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہو؟ یعنی میں ایک عمل کو انجام دوں اور کہوں کہ یہ عمل میں کر رہا ہوں اس لیے کہ میں اللہ سے قریب ہو جاؤں, اور اس عمل کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ ہوں جن سے خدا راضی نہیں ہے, ان کو خدا پسند نہیں کرتا, تو کیا میں ایسے کسی عمل سے تقرب الہی کی امید کر سکتا ہوں؟ عقلاً محال, پاسبل ہی نہیں ہے. تو ہم جب بھی عزاداری کو ارینج کریں تو ہمیں ان تمام باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا, تب یہ عمل وہ عبادت میں کنورٹ ہوگا, اس عبادت کی شکل میں سامنے آئے گا جو ہمیں تقرب خداوندی عطا کرے گی. تو ان تمام باتوں کو ہمیں اپنے ذہن میں ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے, جب بھی فرش عزا بچھائیں یا فرش عزا پر بیٹھیں. اور ظاہر ہے کہ زیادہ تر لوگوں کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بطور سامع ہوتا ہے, خطیب کا تو ایک ہی آدمی ہے جو ایک مجلس میں ہوتا ہے. تو یہاں میں ایک افسوس کے ساتھ ہی ایک جملہ, لیکن کیونکہ ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جو مسائل ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو وہ انسان جو ممبر پہ بیٹھے کم از کم اس کی طرف نشاندہی اور اصلاح کے حوالے سے بھی بات کرے, کہ اگر کوئی بھی خطاب کرنے والا اس انداز سے خطاب کرے کہ جس میں دین کے بنیادی اصولوں کی نفی ہو جائے, انبیاء علیہ السلام کی, آئمہ علیہ السلام کی محنتوں اور قربانیوں کو کوئی امپورٹنس نہ دی جائے, اور لوگوں کو براہ راست جنت کے ٹکٹ پکڑا دیے جائیں اپنے خیال میں, ایسی کوئی چیز نہ قربتاً اللہ ہو سکتی ہے اور نہ ایسے کسی عمل کا انسان کو فائدہ ہو سکتا ہے. اس بات کا آپ لوگوں کو بہت خیال رکھنا ہے, کیونکہ ہم سب آگے, جیسے میں نے عرض کیا تھا پچھلی مجلس میں بھی, پچھلی تقریر میں بھی, کہ ہم جب بھی مسجد میں جائیں, مجلس میں بیٹھیں, ہماری نیت ہمیشہ ایک ہونا چاہیے, حقیقت دین سے آشنائی, اور ہمیں وہ مواد ملے, وہ راہ ملے, وہ رستہ ملے کہ ہم دین پر اس طریقے سے عمل کر سکیں, دین کو اپنی زندگیوں میں داخل کر سکیں کہ جیسا خدا چاہتا ہے, جیسا کہ رسول اور آل رسول نے تعلیم فرمایا ہے. اگر اس کے علاوہ اور کوئی بھی نیت ہے, اس کے علاوہ ہم کسی اور نیت سے بھی اپنی کسی ایکٹیویٹی, اور یہ ایکٹیویٹی خالی میں اس کو نہیں کہہ رہا ہوں, ہر ایکٹیویٹی, ایون نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, عبادات, اگر اس کے اندر بنیادی نیت یہ نہیں ہے کہ میں حقیقت دین کی معرفت حاصل کروں جیسا کہ دین اللہ کے رسول نے پیش کیا، جیسا کہ دین خدا نے ہم کو سکھایا، اور اس کے ذریعے سے تقرب الہی حاصل کروں، تو وہ تمام کے تمام اعمال ہمارے نامہ عمل میں کوئی فائدہ پہنچانے والے نہیں ہیں. اور نعوذ باللہ وہ افراد جو اس قسم کا کوئی نسخہ لوگوں کے ہاتھ میں پکڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ شارٹ کٹ ہے جنت میں پہنچنے کا، یہ کرو اور جنت میں چلے جاؤ، خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ رسول خدا اور ائمہ علیہ السلام کو کیا جواب دیں گے. لیکن اس کا جو فوری نتیجہ برآمد ہوتا ہے وہ یہ کہ انڈیویجول لیول پر تو جو قبر اور آخرت کا برا حال ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، لیکن اجتماعی سطح پر قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر پاتی. یہ والی قوم، اور یہ تلخ جملے ہیں لیکن بولنا بہت ضروری ہے، یہ قوم جو اس قسم کے عطائی نسخوں کی بنا پر جنت کی امیدوار ہوتی ہے، اس کا سب سے بڑا کمال جذباتی شاعری ہوتی ہے. اس سے زیادہ اس قوم کا کوئی کمال نہیں ہوتا. اس قوم میں کوئی متحری پیدا نہیں ہوتا، اس قوم میں کوئی تباہ تباہی پیدا نہیں ہوتا، اس قوم کے اندر کوئی جوادی عاملی نہیں ملتے، ایسے کوئی افراد نہیں پیدا ہوتے. اس قوم کا سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے کہ جذباتی شاعری کر لے بس، اس کے آگے کچھ نہیں. ان جملوں کو یاد رکھیے اور ٹیسٹ کریں کہ میں جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. یعنی کہ جب ہم میں بھی ایک کیلیبر تھا، ایک کوالٹی تھی ہمارے اندر، ایسا نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ سے ایسے ہی تھے جیسے آج ہو گئے ہیں، تو ہمارے اندر بھی الحمدللہ رشید ترابی آل اللہ مقامہوں جیسے لوگ بھی پیدا ہوئے، نقن صاحب جیسے لوگ بھی پیدا ہوئے، دیگر علماء بھی پیدا ہوئے. لیکن اگر خدا نخواستہ اس راہ کو اختیار کر لیا کہ ہماری محافل و مجالس کا مین کانٹینٹ کیا ہے، بس شیعہ سنی ڈبیٹ ہے، زبردستی اپنے اوپر اپنے گلے میں تمغے لٹکانا ہے، دوسرے کو مطعون کرنا ہے، ان کو برا کہنا، ان کو برا کہنا، یہ بہت ہی سمجھ لیں تباہی کی ریسیپی ہے ساری. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ انفرادی لیول پر جو قبر و برزخ کا جو حشر ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، اجتماعی سطح پر بھی صرف اور صرف نیچے ہی جانا ہے اور کچھ نتیجہ برآمد نہیں ہونا. تو یہی ہماری ایفرٹ ہے کہ بہت آسان الفاظ میں انشاءاللہ اب انہیں کہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ گفتگو وہ کروں جس میں کوئی پری ریکویزٹس نہ ہو، انہیں اتنے سادہ اور اتنے عام فہم لیول پر بات کرنے کی کوشش کروں کہ جو تقریباً جنہیں میرے کم از کم اندازے کے مطابق ہر ایک سمجھ لے. لیکن اس کے باوجود بھی مجلس کے بعد میں سوالات کے لیے تیار ہوں. یعنی جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی اگر میری گفتگو پر سوالات کیے جائیں، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی اس بات کی کہ ایک ڈسکشن ہو، آرگیومنٹیشن ہو، کویسچننگ ہو. یعنی کہ یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ لوگوں نے بات کو سنا ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور لوگوں کی فکر کسی نہ کسی طریقے اور درجے پر ترقی کر رہی ہے. بات واضح ہو رہی ہے کچھ انشاءاللہ؟ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ان باتوں کو نظر انداز نہیں کریں گے. یہ ضروری نہیں کہ میں بول رہا ہوں، اس میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میں نے جو آپ کے سامنے نام لیے، آپ جائیں حقیقت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور حقیقت دین کے لیے پیغمبر اکرم نے ہمارے سامنے کیا رکھا تھا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی. کتاب اللہ اور عطرت، ہر وہ چیز جو کتاب خدا اور عطرت پیغمبر کو چھوڑ کر حاصل کی جاتی ہے وہ باطل ہے، باطل ہے. کتنی ہی خوشنما آپ کو کیوں نہ لگے، کتنی ہی دل خوش کن کیوں نہ محسوس ہو، باطل ہے. اگر اس کی تائید کتاب خدا اور سنت معصوم سے نہیں ہو رہی ہے، اگر اس کا سورس وہاں پہ نہیں ہے، اگر اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے جتنی روٹس ہیں وہ وہاں سے نہیں حاصل ہو رہی ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. اور وہ سب کا سب انسان کو کسی نہ کسی تباہی کے گڑھے میں لے جا کے گرانے والی ہیں. یعنی میں اتنے تھوڑے تلخ جملے آپ سے اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ بہت سیریس ہے, یہ مذاق نہیں ہے, یہ تفریح نہیں ہے کہ ہم بیٹھیں اور اس کے بعد ہم کچھ جملے بولیں اور ہا ہا کر لیں اور خوش ہو جائیں اور چلے جائیں, بڑی مزیدار مجلس ہو گئی, بہت مزیدار, بڑا مزہ آیا. یہ مزیداری کا مقام نہیں ہے, یہ ہماری فار ایور لائف کا معاملہ ہے, ابدی زندگی کا معاملہ ہے. اگر قدم غلط پڑ گئے, اگر خدا نخواستہ غلط رستے پر چلے گئے, آپ کو اندازہ ہے کہ یہ ڈیزاسٹر کیا ہے, یہ ایٹرنل اور الٹیمیٹ ڈیزاسٹر ہے. اور یہ جملے ہمارے پاس احادیث میں موجود ہیں کہ بعض شیعہ مومنین جو غلط رستوں پہ چلے جاتے ہیں, آخرت میں جہنم میں 300,000 سال گزارنے کے بعد نکل پائیں گے. یعنی ٹھیک ہے, نکل ہو سکتا ہے نکل جائیں اپنے ایمان کی بنیاد پر, اپنی اہل بیت سے خوش عقیدتی کی بنیاد پر, کیونکہ محبت کے لفظ میں نہیں استعمال کرنا چاہ رہا, کیونکہ محبت ہمیشہ بربنائے معرفت ہوتی ہے. محبت ہوا میں نہیں ہوتی, خلا میں نہیں ہوتی, جہاں پر معرفت نہیں ہے وہاں پر محبت بھی نہیں ہوتی. ہاں خوش عقیدتی کا لفظ قبول کیا جا سکتا ہے, ایک اچھا گمان, ایک اچھی عقیدت, ایک لگاؤ, ایک تعلق قبول کیا جا سکتا ہے, یہ بات درست اور یہ بھی فائدہ دینے والا ہے. لیکن کیا ہم اس بات پر پریپیئر ہیں کہ یہاں سے نکلنے کے بعد قبر کی تکلیف اٹھائیں, برزخ میں مصیبت جھیلیں, اپنی بدعملی اور غلط ڈائریکشن میں جانے کے آخرت میں 300,000 سال جہنم میں گزاریں اور پھر نکلیں, تیار ہیں سودے پہ؟ تو یہ مزے کا معاملہ نہیں ہے, یہ تفریح کا معاملہ نہیں ہے, یہ میری اور آپ کی, ہم سب کی ایٹرنل لائف کا معاملہ ہے. بہت خطرناک معاملات ہیں, اور اگر ہمیں, ہم نے ان چیزوں کو سیریس نہیں لیا, ایک تو ویسے ہی شیطان ہمارے پیچھے کہ جو ہمیں دنیا میں اتنا پھنسا کے رکھتا ہے کہ ویسے ہی نہیں دیکھ پاتے دین کی طرف حقیقتاً, اور اگر جتنا ٹائم دیں وہ بھی ایسا ٹائم دیں تو پھر فاتحہ, پھر فاتحہ پڑھیں اپنے اوپر. تو اس ابتدائی معزے کے ساتھ کہ یہ بہت ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ خدا مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم پیغمبر اکرم کی اس فرمائش کو عمل کرنے کے قابل ہو سکیں کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ کتاب اللہ و عترتی و ان تمسکتم بہما. تو کتاب اللہ و عترتی کا کیا کرو, جو چھوڑے جا رہا ہوں ان کا ذکر کیا کرو, یعنی یا بس قرآن کی تلاوت کیا کرو خوش الہانی کے ساتھ, یا اہل بیت کے فضائل بیان کیا کرو بہت اچھے طریقے سے, اس لیے چھوڑے جا رہا ہوں. وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا, تَمَسَّكْتُمْ کا مطلب کیا ہوتا ہے, تمسک کسے کہتے ہیں, یعنی آپ ایک چیز کو اس طریقے سے تھام لیں, پکڑ لیں کہ پھر وہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے, یہ تمسک ہے, اسے آپ اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں. اگر ان دونوں سے تمسک کیا نہ کہ ان کا تذکر کیا, لن تضلوا بعدی, تو میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میرے بعد گمراہ نہیں ہو گئے. قرآن کریم کے پیرلل, قرآن کریم میں اس حدیث کے پیرلل ہمارے پاس آیت ہے, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اعتصام, یہ جملہ میں نے آیت اللہ بہودینی سے سنا تھا خود, کہ انہوں نے کہا تھا کہ تمسک اور اعتصام میں, پیغمبر اکرم نے تمسک کا لفظ استعمال کیا جو حدیث ثقلین ہے, اس آیت میں اعتصام ہے, واعتصموا بحبل اللہ, حبل اللہ سے اعتصام کرو نہ کہ تمسک. تو انہوں نے کہا تھا کہ تمسک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان پکڑ لے سم ہاؤ اور جانے نہ دے, اعتصام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ با معرفت پکڑے. تو یعنی خدا کہہ رہا ہے حبل اللہ, یہ حبل اللہ کیا ہے, قرآن اور اہل بیت ہے. جس کا ایک سرا خدا کے پاس ہے, ایک سرا بندوں کی طرف ہے. اس سے اعتصام کرو, با معرفت تمسک کرو, اس کا فائدہ ہے نا. یعنی کہیں بھی نہیں کہا جا رہا کہ تم قرآن کی بہت خوش لہانی سے تلاوت کرتے رہو, پورا قرآن حفظ کر جاؤ, اس کا تو کوئی فائدہ نہیں بیان کیا جا رہا. قرآن میں غور و فکر کا فائدہ. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قرآن کریم کن لوگوں کے دلوں پر کہہ رہا ہے کہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ ان لوگوں کو نہیں کہہ رہا جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. افلا یتدبرون القرآن, جو قرآن میں تدبر نہیں کرتے. اور تدبر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آلویز گوئنگ بیونڈ دا آبویس. تدبر دبر کہتے ہیں پیٹ کو, پشت کو. تو تدبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پیٹ پیچھے دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو, یعنی قرآن کے الفاظ کے آگے جا کر اس کی معنوی حقیقت اور معارف کو دیکھو, درک کرو, تلاش کرو. اور جو لوگ یہ کام نہیں کرتے, علی قلوب اقفالها, ان کے قلوب پر, دلوں پر تالے لگے ہوئے, بند ہیں. تالے لگنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر آپ کسی چیز کو لاک کر دیں, قفل لگا دیں, تالے لگا دیں, تو اس میں نہ باہر سے کوئی چیز اندر داخل ہوگی, نہ اندر کی کوئی چیز باہر جائے گی, بند ہو گیا وہ ظرف بند ہو گیا. تو یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جو میرے اندر کی خرابی ہے وہ اندر ہی پلتی رہے گی, اور جو باہر سے اچھائی اور نورانیت ہے وہ قلب میں داخل نہیں ہو پائے گی. تو یہ دل کے تالے کب کھلتے ہیں؟ تدبر فی القرآن سے. اور تدبر فی القرآن کا مطلب قرأت قرآن نہیں ہے, تلاوت قرآن نہیں ہے. قرآن کے معنی میں ظاہر سے ڈیپتھ کی طرف جانا ہے. یہ تمام کے تمام اصول ہمارے سامنے موجود ہیں. اور اگر ہم اس سے پہلو تہی کرتے رہیں آن ون پریٹیکسٹ اور دا ادر, تو اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ قانون خدا کسی کے لیے تبدیل ہونے والا نہیں ہے. قیامت میں جو ایک جملہ کہا جائے گا, کس سے کہا جائے گا؟ ان لوگوں سے کہ جن کے لیے جہنم کا فیصلہ قرار دے دیا گیا یا سنا دیا گیا, کہ وہ بہت آہو واویلا و فریاد کریں گے. سب آیتیں قرآن میں موجود ہیں. اے خدا ہمیں دوبارہ بھیج دیں, اے خدا واپس جانے کی کوئی ترکیب ہو سکتی ہے, کوئی بچاؤ کی اب ترکیب ہو سکتی ہے. تو ان کو جواب کیا دیا جائے گا, ما یبدل القول لدیا, میری بارگاہ میں قول تبدیل نہیں ہوتا ہے. وما انا بظلام للعبید, اور نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں. ہم نے بندوں کو خلق کیا, ان کی ذات میں نور فطرت اور نور عقل کو رکھا. ہم نے انسان کو جس عالم میں, جس دنیا میں خلق کیا, اس میں ہر جگہ اپنی نشانیوں کو بکھرا دیا. ہم نے اس کو بھی کم نہیں سمجھا, بلکہ ہم نے کتاب اور پیغمبر کو بھیجا, اپنی حجتوں کو بھیجا, ہر چیز کو کھول کھول کر, روشن کر کر کے بیان کر دیا, سب سکھا دیا, سب پڑھا دیا, سب بتا دیا. وما انا بظلام للعبید, ہم اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں. ظلم اس وقت ہوتا ہے کہ ہم بتاتے نہیں, ہم سمجھنے کے لیے تمہیں ٹولز نہیں دیتے, تب ظلم ہوتا. لیکن یہ سب کچھ فراہم کرنے کے بعد گناہوں کی مغفرت اور توبہ کا دروازہ کھولنے کے بعد 60-70 سال کی زندگی کی مہلت دینے کے بعد اگر تم اب میرے پاس اس حالت میں آ رہے ہو کہ ہم نے تو کچھ نہیں سیکھا, ہم نے تو کچھ نہیں کیا, ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی کہ ایمان کیا ہے, عمل صالح کیا ہے, راہ خدا کیا ہے, دین ہے, تو پھر ما یبدل القول لدیا, اب یہ شکایت سنی جانے والی نہیں ہے. اب Now the trouble is for you. اب تمہیں you have to face the trouble. اور یہ سب کا سب قرآن ہے. ان میں سے ایک جملہ بھی میں آپ سے اپنی طرف سے عرض نہیں کر رہا ہوں, تو اس حوالے سے ہمیں بہت بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. میں اب مختصراً اپنے اس موضوع کی طرف, کہ بیسیکلی ہے یہی کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہماری اس گفتگو کا اصل مقصد ہی یہی ہوتا ہے, اور اسی چیز کو آئمہ علیہ السلام نے ہر خطیب اور واعظ پر, ہر مبلغ پر واجب قرار دیا ہے کہ جو ہمارا دین ہے, جس دین کی ہم نے تبلیغ کی, جس دین کے لیے ہم نے خون دیا, جس دین کے لیے ہم نے ناموس دی, اس دین کے پرچم کو بلند رکھنا ہے, نہ کہ دین کا نام لیں اور لوگوں کو دین کی راہ سے دور کر دیں. بدترین خیانت ہے اگر کوئی بھی انجام دیتا ہے. تو اس بات کو یاد رکھیے گا, آخری جملہ, کہ ہم اکثر وہ جملے کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی گریے میں جو آنکھ نم ہو جائے اس پر جنت واجب ہے. درست ہے, لیکن اس کے لیے ہے کہ جو دین کی راہ پر ہے. یعنی میں اگر آپ سے یہ کہوں, بہت سادہ سی مثال میں آپ کو دوں, میں آپ سے کہوں کہ یہ جو غذا اور کھانا ہے یہ آپ کی صحت کے لیے بہترین ہے, ایک لقمہ کھا لیں اس کا اور پھر دیکھیں آپ کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے. بات غلط نہیں کہی میں نے, لیکن یہ کس کے لیے, کس کو فائدہ دے گا؟ جس کا جسم, جس کا ڈائجسٹو سسٹم, جس کا ٹیسٹ کرنے کا نظام, جس کا نگلنے کا نظام, جس کا جسم صحیح حالت میں ہو. اگر آپ ایک بہترین غذا, ایک بہترین ٹونک ایک بیمار آدمی کو پلا دیں, وہ مر جائے گا اس کو پی کے, اس کے لیے زہر ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو. تو گریا بر امام حسین علیہ السلام ایک آنسو کا قطرہ جنت میں لے جانے کے لیے واجب ہے, درست ہے, لیکن امام علیہ السلام اور کیا فرما رہی ہیں, اس کے لیے ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح کی راہ پر ہے, اس کے لیے ہے کہ جو دین قیم پر باقی ہے, نہ کہ اس کے لیے کہ جو بالکل جس کے نظر میں نہ دین کی اہمیت, نہ قرآن کی اہمیت, نہ ہمارے اس سے آثار سے کوئی تعلق. اس غلط فہمی کو اپنے ذہن سے برائے مہربانی دور کر دیجیے. اور یہ جملے بھی آئمہ علیہ السلام کے کلمات میں موجود ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کسی نے آ کے کہ کیا آپ نے فرمایا ہے کہ ہمارا شیعہ جو ہے, یعنی مثال کے طور پر, کہ جو چاہے عمل کرے اور جیسے چاہے رہے, تو آپ نے فرمایا ہاں. تو کہنے لگے چاہے اس کا مطلب ہے وہ غیبت کرے اور جھوٹ بولے اور فحش کہے. آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, تیری عقل پر انا للہ, جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مومن اور شیعہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک معیار موجود ہے. ایک معیار پر آنے کے بعد یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو چاہو کرو. جاہل اور اس کو تھوڑی کہا جاتا ہے کہ جو چاہو کرو. تو یہ اس وقت بھی لوگوں کے دماغ کے لیول یہی تھا کہ جب امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو چاہے کرے یا ہمارے شیعہ کے پاس ہی آزادی, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جتنی برائیاں اور گناہ کرے. یعنی جو مومن ہے, جو شیعہ ہے, اس کے لیے یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کا یہ معیار ہے. اس کے بعد یہ سب باتیں آتی ہیں کہ آپ فرش عزا بچھا لیں تو اس پر ملائکہ آئیں گے, آپ کی آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو کا گر جائے تو وہ جنت کو, یہ سب اس کے بعد ہے, اس کے ہمراہ ہے, نہ کہ اس کو ہٹا کر ہے. اور اگر اس کو ترک کر دیا, اس کو چھوڑ دیا, تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. پھر ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک بیمار جسم کو آپ ایک اچھی غذا کھلانے کی کوشش کریں, تو وہ کوئی فائدہ نہیں دے گی وہ غذا, اس کے لیے کسی برکت کا سبب نہیں بنے گی. ایک صلوات محمد علی محمد. جو بات ہم عرض کر رہے تھے وہ یہ کہ جو آج میں نے آیتیں پڑھی آپ کے سامنے, سورہ بینہ جس کا نمبر قرآن کریم میں 98 ہے, اور بہت اس میں بڑے اعلیٰ بیانات, یعنی قرآن کریم کی آخری سورتوں کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ یہ کہ بہت ہائی لیول کے بیانات ہیں بہت کمپیکٹ ورڈز میں اور سینٹنسز میں. اور یہ سورہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ اس کا پہلی آیت ہی بہت ہی یعنی کہ خود کلام کی بلاغت کے اعتبار سے عجیب ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ, کہ جو اہل کتاب میں سے کافر ہیں اور مشرق ہیں یہ سب تم سے الگ ہونے والے ہیں اور نہیں الگ ہونے والے جب تک کہ ان پر روشن نشانیاں نہ کھل جائیں. اب یہ بڑا عجیب جملہ ہے, یعنی کہ روشن نشانی جب کھلتی ہے تو انسان کو حق سے قریب ہونا چاہیے یا حق سے دور ہونا چاہیے؟ یہ آیت یہ بیان کر رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے جو کافرین ہیں اور جو مشرکین ہیں یہ تم سے جدا ہو جانے والے نہیں ہیں. کب تک؟ جب تک ان پر روشن نشانیاں نہ کھل جائیں. تو جو روشن نشانی ہے اس کے دو کام ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو قریب کر کے اپنے فولڈ میں لاتی ہے اور کچھ لوگوں کو باہر نکال لیتی ہے. تو اس پر بھی ہمیں بہت زیادہ غور سے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ روشن نشانی کا بینات کا ہم پر کیا اثر ہے, کس طرف کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. وہ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ, اللہ کا رسول ہے, یتلو صحف مطہرہ, جو ان لوگوں پر تلاوت کرتا ہے مطہر ان صحیفوں کی جن کو پاک کر دیا گیا ہے, فیہا کتب قیمہ, اور ان پاک کردہ صحیفوں میں کیا چیز ہیں؟ کتابیں ہیں جو قیم ہیں, فیہا کتب قیمہ. اس کے بعد والی آیت کی میں نے تلاوت کی تھی کہ وما تفرق اوت الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ, یہ اہل کتاب تم سے دور نہیں ہٹے, متفرق نہیں ہوئے, جدا نہیں ہوئے جب تک ان پر بینہ نہ آ گئی ہو ان کے پاس. وما امرو, یہ کس چیز سے بھاگ رہے ہیں, ان کو کس بات کی پریشانی ہے؟ اور یہ اصل چیز ہے جس پر مجھے آپ کے سامنے نقطۂ فکر کو رکھنا ہے انشاءاللہ آج. وما امرو, ان کو اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی حکم نہیں دیا گیا تھا, الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین, ان کو اس کے علاوہ اور کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں, عبادت کریں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے. حنفاء, اس حال میں کہ وہ حالت عدالت پر قائم ہو, نہ افراط ہو نہ تفریط, نہ زیادتی نہ کمی, نہ ایکسس نہ بیکورڈنس, ان دونوں کے بغیر حالت اعتدال میں رہتے ہوئے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کریں, اس کی بندگی کریں. اس سے زیادہ تو ان سے کچھ نہیں چاہا گیا تھا. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ, صلاۃ قائم کریں, وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ دیں. اس پیغمبر نے جو صحف مطہر تلاوت کر رہا تھا اہل کتاب کے سامنے, کفار و مشرکین کے سامنے, وہ تین چیزوں سے زیادہ کچھ نہیں مانگتا. جو ہمارا نمائندہ ہے تین چیزوں سے زیادہ تم سے کچھ نہیں مانگ رہا ہے, اللہ کی بندگی کرو, اللہ کے عبد ہو جاؤ. کیسے عبد ہو جاؤ؟ مخلصین لہ الدین, اس کے لیے دین کو خالص کر لو. یعنی جب تم اللہ کے بندے ہو تو اس بندگی میں کسی اور کی بندگی کی شرکت نہ ہو. مخلصین لہ الدین. حنفاء, کس حالت میں ہو؟ عدل کی حالت میں ہو, یعنی نہ تم میں زیادتی ہو نہ کمی ہو. یعنی زیادتی اور کمی کا مطلب کیا ہے؟ ایک مثال دی جاتی ہے لیکن اسے وہ تھوڑی سی رونگ کانٹیکسٹ میں چلی جاتی ہے کہ ہم سے جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ افراد جو صوفی ہیں, صوفیوں کا طرز عمل غلط ہے, اور یقیناً غلط ہے. کہ یعنی صوفیوں کا طرز عمل کیا ہے کہ ظاہراً تارک حیات دنیاوی آن دا پریٹیکسٹ کہ ہم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں. یہ دنیا اللہ سے دور کر دیتی ہے, اس دنیا میں انوالومنٹ خدا سے دور لے جاتی ہے, اس لیے اس کو ترک کر دو اور ہر وقت ان کاموں میں مشغول رہو کہ جو عبادات پر مبنی ہے. ٹھیک ہے, دین نے اس بات کو, اس بات کی کوئی وہ نہیں کی ہے, اس نظریے کو کوئی سپورٹ نہیں دیا. تو یہ والی چیز جو ہے یہ کیا ہے, یہ افراد اور تفرید ہے, یعنی یہ افراد والی کیفیت ہے. تو یہ حنیفیت نہیں ہے. حنیفیت کیا ہے؟ حنیفیت کا مطلب یہ ہے حالت عدل, اعتدال, جسٹ کنڈیشن. اب اس میں دیکھیں, یہاں پر ایک جو میں باریک بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس پہ تھوڑی سی توجہ کیجیے گا, کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب دین اور دنیا دونوں ہیں, دین بھی لے کے چلو دنیا بھی لے کے چلو اور دونوں کا بیلنس قرار دو اور اس قسم کے معاملات. اور جتنے لوگ بھی اس قسم کی ایفرٹ کرتے ہیں الٹیمیٹلی انویریبلی وہ سب کے سب دنیا کی گود میں ہی اپنی زندگی کو ختم کرتے ہیں, دین کی حقیقت رخصت ہو جاتی ہے. قرآن کریم میں ایسا کوئی پیغام نہیں ہے کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلو. پیغمبر اکرم کا جو دین ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دین اور دنیا کو ہی ساتھ ہیں. دنیا کو 100% چھوڑنا ہے اور دین کو 100% اختیار کرنا ہے, میسج یہی ہے. لیکن اس میں اور ایک گہرائی ہے, وہ یہ کہ دین کو اختیار کرنے کا جو طریقہ خدا نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے بتایا ہے اس طریقے سے دین کو اختیار کرنا ہے, نہ کہ اپنی مرضی سے. یہ اصل نقطہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر پیغمبر نے یہ کہا کہ تم نماز کے وقت اچھا لباس پہنو, خوشبو لگاؤ, تو میں اس عمل کو اس لیے نہیں چھوڑ سکتا کہ اس سے میرے اندر خود پسندی پیدا ہو جائے گی یا یہ ریاکاری ہے, تو میں سب سے اپنے گھر سے جا کے سب سے پرانا اور خراب لباس پہن کے میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا کہ اس سے میرے نفس کے اندر جو ہے نا وہ ایک میرا نفس کچلا جائے گا, خواہشات نفس کچلی جائیں گی. نہیں, یہ نہیں ہے. تو حنیفیت کا کیا مطلب ہے؟ اعتدال پہ رہنا ہے, نہ زیادتی نہ کمی. لیکن اس کا مطلب دین دنیا کا ساتھ نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ نے شیطان ہمارے لیے بیٹھا ہی اسی انتظار میں ہے کہ یہ دنیا میں سے آئے کچھ کھانے اور میں اس کا ہاتھ پکڑوں. دین دنیا نہیں, دنیا کو 100% چھوڑنا ہے. اور دنیا پھر وہی کہ وہ تعریف مجھے پھر واپس جانا پڑے گا, لیکن سورہ حدید کی آیت نمبر 20 پڑھ لیجئے گا. اگر دنیا کی تعریف آپ کو دیکھنا ہے, دنیا یہ اولاد اور گھر نہیں ہے, لعب و لہب اور ان سب کا نام دنیا. دنیا کو 100% چھوڑنا ہے, دین کو 100% اختیار کرنا ہے. لیکن جب ہم دین کو اختیار کریں گے تو اپنی مرضی سے نہیں. یہ میں نہیں کہوں گا, اس کا فیصلہ میں نہیں کروں گا کہ اس سے میرے اندر ریاکاری پیدا ہو جائے گی تو میں اس کام کو چھوڑ رہا ہوں, یعنی مثال کے طور پر نماز بالجہر پڑھنے سے میرے اندر ریاکاری پیدا ہو جائے گی, یہ خود پسندی ہے, تو میں مغرب عشاء بھی ساری چار کی اور 3 رکعت خفی پڑھوں گا. نہیں, یہ روح بندگی کے حنفا حنیفیت کے ساتھ دین کو اللہ کے لیے خالص رکھ کے, ذرہ برابر اس میں شرک نہ ہو, غیر خدا نہ ہو, غیر اس خدا کی خوشنودی ذرہ برابر کسی عمل میں, بندگی میں, عبادت میں شامل نہ ہو. آرڈر نمبر 1, ویقیم الصلاۃ, صلات کا قیام. صلات کے حوالے سے میں ایک چیز, اور ظاہر ہے کہ جو حضرات ہمارے ساتھ ہیں ان کے لیے تو یہ دہرانا ہی ہے, لیکن پھر بھی یہ تذکر بہت مفید ہے کہ صلات کا مطلب جو ہے وہ نماز پڑھنا نہیں ہے. اور اس کو اگر آپ لٹریری سینس میں, لغت کے معنی میں بھی دیکھیں گے تو صلات کا مطلب جو ہے وہ کنیکشن اور توجہ, انعطاف ہے, توجہ ہے, کنیکٹ ہونا ہے, لغوی معنی بھی. اور میں 3 چھوٹے چھوٹے حدیث کے فقرے, کیونکہ اصل معنی قرآن کی تفسیر جو ہے نا کلام اہل بیت سے ہوتی ہے, لغت سے نہیں ہوتی. لغت خالی آپ کو ایک ڈائریکشن دیتی ہے، بلکہ ایون عربی لغت بھی ایوالو ہوئی ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن عربی لغت خود ڈیولپ ہوئی ہے قرآن اور حدیث کی وجہ سے. پیغمبر اکرم کا ایک جملہ ہے، الصلاۃ معراج المؤمن. صلاۃ کیا ہے؟ معراج مؤمن ہے. معراج کسے کہتے ہیں؟ عروج کرنا، بلند ہونا. تو یعنی صلاۃ میں مؤمن عروج پاتا ہے، بلند ہوتا ہے. کس کی طرف بلند ہوتا ہے؟ اس کی طرف بلند ہوتا ہے جس کے لیے اس نے نیت کی تھی کہ نماز ادا کرتا ہوں قربتاً اللہ. اور یہ بھی میری ریکمنڈیشن ہے کہ یہ نیت نہ کیا کریں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھ ہی نہیں جاتی ہے. بہتر نیت یہ ہے کہ میں ادا اے صلاۃ ظہر کرتا ہوں، ادا اے صلاۃ ظہر کرتا ہوں چار رکعت قربتاً اللہ. نماز کے لیے قرآن کریم کی 700 آیتوں میں سے کہیں بھی اقراء کا لفظ نہیں ہے، تلاوت کا لفظ نہیں ہے. الصلاۃ معراج المؤمن، الصلاۃ قربان کل تقی. صلاۃ جو ہے ہر صاحب تقوی کے لیے ذریعہ تقرب ہے. الصلاۃ عمود الدین، صلاۃ دین کا ستون ہے، پلر ہے جس پر دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. تو ان کلام معصوم سے آپ سمجھیں کہ نماز کوئی پڑھے جانے والی چیز نہیں ہے. اب ہم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جب قرآن کہتا ہے کہ اقیم الصلاۃ، اس آیت میں ہے یقیم الصلاۃ، تو آپ کنیکشن اسٹیبلش کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں؟ آپ اپنے دین کی عمارت کا ستون پڑھیں گے یا قائم کریں گے؟ اگر صلاۃ عمود الدین ہے تو یہ ستون قائم کیا جائے گا نا، انسٹال کیا جائے گا نا، اریکٹ کیا جائے گا نا، کہ پڑھا جائے گا. تو یقیم الصلاۃ، اس یقیم الصلاۃ کے معنی ہم کو سمجھ میں آنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم کہیں گے کہ دین کیا چاہتا ہے جی، نمازیں پڑھتے رہو. دین ہرگز نہیں چاہتا کہ نمازیں پڑھتے رہو. دین یہ چاہتا ہے کہ اس عمل صلاۃ کے ذریعے سے خدا سے اپنے تعلق کو قائم کرو، اور وہ تعلق تمہارے دین کی عمارت کا ستون ہے جس پر تمہارے دین کی عمارت کھڑی ہوگی اور تعمیر ہوگی. یہ چاہتا ہے دین اقامۃ صلاۃ سے. یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ نمازیں پڑھو اور فقط قرت اور تلاوت میں مصروف رہو اور پھر آگے جاؤ. اور تیسرا مطالبہ کیا ہے؟ وہ یؤتوا الزکاۃ، زکاۃ ادا کرو. زکاۃ کا کیا مطلب ہے؟ زکاۃ ایک فقہی حکم رکھتی ہے اور ایک اس کا حقیقی پہلو ہے زکاۃ کا. زکاۃ کے آسان الفاظ میں اگر آپ معنی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو زکاۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے پاس سے ایسی انویسٹمنٹ کرے جو انسان کو پاک کرنے کا ذریعہ بن جائے. زکوٰۃ اسی سے لفظ تزکیہ، کہ زکوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ ہم اپنے پاس سے کچھ ایسا خرچ کریں کہ جو مجھے پاک کرنے اور میری برائیوں کو ختم کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ بنے. انسان اس زندگی میں سب سے زیادہ خدا سے دور کس چیز کی وجہ سے ہوتا ہے؟ محبت مال، مال کی محبت کی وجہ سے. کہ جو محبت انسان کو خدا کی طرف بلند ہونے سے روکتی ہے، انسان کے پیروں میں سب سے بڑی زنجیر یہ محبت ہے. تو خدا نے ایک طرف یہ عبادت واجب قرار دی جس کو صلاۃ کہا گیا، اس کے پیرلل میں دوسری وہ عبادت واجب قرار دی جس کو زکوٰۃ کہا گیا، کہ اپنے پاس سے انویسٹ کرو. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اسے خرچ نہ کرو جس سے محبت کرتے ہو. حتی تنفقوا مما تحبون، تم کس سے محبت کرتے ہیں؟ اپنے جان سے محبت کرتے ہیں، اپنی مال سے محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں. اس کو خرچ کرو اللہ کے رستے میں. اور اس کو فارملائز کر دیا زکوٰۃ اور خمس کے ذریعے سے. جہاد بھی انفاق ہے. کس کا انفاق ہے؟ جان کا انفاق ہے. خمس و زکوٰۃ کس چیز کا انفاق اور خرچ کرنا ہے؟ مال کا انفاق ہے. تین مطالبے ہیں. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگا گیا تھا ان سے کہ یہ کیوں تم کو چھوڑ کے بھاگ گئے. روشن نشانیوں کے آنے کے بعد کیوں تم کو چھوڑ کے بھاگ گئے, کیوں تمہارے پاس سے پراگندہ ہو گئے, منتشر ہو گئے. ان سے تو خالی تین باتیں مانگی گئی تھیں کہ یہ اللہ کی بندگی کریں گے, اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے, اور حالت حنیفیت میں, یعنی افراد تفریط نہیں جیسا کہا گیا ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ میں اس پوائنٹ کو اور الیبوریٹ کروں گا کہ اس کا ایگزیکٹ مطلب کیا ہے, یہ حنیفیت کیا ہے, اور اس کی مثالوں کے ساتھ انشاءاللہ. حنفاء, یہ پہلا مطالبہ ہے. دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ یقیم الصلاۃ, اسٹیبلش یور کنیکشن ود یور رب, ود اللہ. اس کنیکشن کو اسٹیبلش کرنا ہے, اور یہ کنیکشن تمہاری معراج ہے, اور یہ کنیکشن تمہارے دین کا ستون ہے. اب اسی سے آپ سمجھ لیں کہ اگر یہ نہیں ہے, تعلق بخدا نہیں ہے, تو دین کی عمارت کھڑی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ اب بغیر پلرز کی کسی چیز پہ کھڑی کر سکتے ہیں؟ بغیر فاؤنڈیشن بنائے کوئی عمارت بنا سکتے ہیں, اریک کر سکتے ہیں؟ اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ معاملات زندگی اور موت کے معاملات ہیں, یہ کوئی تفریحی معاملات نہیں ہیں کہ جن پر ہم آئیں بیٹھیں اور وقت صرف کریں اور خوش مزاحی اور خوش مذاقی کریں اور چلے جائیں. یہ زندگی اور موت کے معاملات ہیں. تو یقیم الصلاۃ و یؤتی الزکاۃ, اور جو انسان ان تین چیزوں پر, ان تین باتوں پر, اصولوں کو اپنی زندگی میں داخل کر لیتا ہے, ذالک دین القیمہ, یہ دین قیم ہے. قیم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے, اور قیم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ تمہارا سرپرست اور محافظ اور نگہبان ہے. یعنی یہ دین, تم دین کو چھوڑ کے گمراہ ہو سکتے ہو, دین کبھی بھی ختم نہیں ہوتا, دین کی راہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. وہ راہ جو فرش کو عرش سے ملاتی ہے, اس راہ کا نام دین ہے. یہ راہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. حبل اللہ کہیں جانے والی نہیں ہے. عروۃ الوثقی ختم ہونے والی نہیں ہے. تم ادھر ادھر ہو جاؤ, تمہاری مرضی ہے, تم ایک با اختیار مخلوق. تو یہ دین قائم بھی ہے, قیم بھی ہے, اور تمہارا اگر تم اس راہ پر آ جاؤ گے تو تمہارا سرپرست اور محافظ بھی ہے. اس دین کی یہ خوبی ہے, یہ خوبصورتی ہے اس دین کی, کہ یہی دین تمہاری حفاظت بھی کرے گا, اور اس کا ثبوت ہمارے سامنے موجود ہے کہ یہ دین خود محافظ ہے, یہ دین خود گائیڈ ہے, رہبر ہے, رہنما ہے. میں بس ایک آیت کو اور اس میں شامل کر کے گفتگو میں بات اپنی پوری کر دوں آج کی حد تک انشاءاللہ, کہ تقریباً اسی کے پیرلل ہم کو ایک بیان اور قرآن کریم میں ملتا ہے, اور یہ آپ لوگ بتائیے گا کہ یہ کہاں ہے. میں سورہ کا نام نہیں لیتا, بہت مشہور ہے, مشہور آیتیں, کہ جہاں ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ جو جہنم میں یا عذاب خدا سے ملحق ہو گئے, عذاب خدا میں کا جن کو سامنا کرنا پڑ گیا. کل نفس بما کسبت رہینتن, کل نفس, ہر نفس, ہر نفس کس چیز میں گر ہوئی ہے؟ بما کسبت, جو وہ کما رہا ہے. ہم سب ہر وقت کچھ نہ کچھ ارننگ کر رہے ہیں, کچھ نہ کچھ کما رہے ہیں. ہر نفس اپنے کمائے ہوئے میں گروی ہے. گروی کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو کمایا ہے بس اتنی ہی تمہاری قیمت ہے, اتنا ہی تم ارن کر سکتے ہو, اتنا ہی تم کلیم کر سکتے ہو. الا اصحاب الیمین, مگر وہ لوگ کے جو اصحاب یمین ہیں. اصحاب یمین جب جنت میں پہنچ جائیں گے, فی جنات یتساءلون, ایک دوسرے سے سوال کریں گے, عن المجرمین, مجرمین کے بارے میں. اب یہاں پر مجرم کا لفظ بہت قابل غور ہے, بہت زیادہ مجرم. آپ مجھے بتائیں کہ مجرم فقط نان مسلم ہو سکتا ہے یا مسلمان بھی مجرم ہو سکتا ہے؟ مجرم ہونے میں تو کوئی قدغن نہیں لگی ہوئی نا کہ مسلمان مجرم نہیں ہو سکتا. مجرم وہ ہوتا ہے جو قانون کو توڑے, مجرم وہ ہوتا ہے جو قانون کو فالو نہ کرے. مجرم تو اس کو کہتے ہیں نا, مجرم میں کوئی ٹیگ تو لیبلز تو نہیں لگے ہوتے کہ یہ مسلم نان مسلم فلاں فلاں فلاں, قومیت تو مذہب کے ٹیگ تو نہیں لگے ہوتے مجرم میں. جو بھی قانون کو توڑے وہ مجرم ہے. یتساءلون عن المجرمین, جو ایک دوسرے سے یعنی اصحاب یمین جنت میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے, کن کے بارے میں؟ مجرمین کے بارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں جب لوگ محشور ہوں گے بہت سارے ایک ہی خاندان کے افراد, کچھ اہل بہشت ہوں گے, قریبی رشتہ دار دوست اعزاء اقربا, کچھ جنت کو جہنم. آخرت میں میدان محشر کا یہ منظر بنے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ خدا جائے گا کہ ہاں یہ پوری قوم اور سب چلے جاؤ, نہیں, یہ منظر بنے گا. تو وہ ایک سوال ہے کہ وہ ہمارے وہ دوست, وہ ہمارے ساتھ رہنے والے, وہ لوگ کدھر ہیں؟ ہم ان کو بہشت میں نہیں پا رہے ہیں, کہاں چلے گئے؟ یتساءلون عن المجرمین, پھر جب ان کو دیکھیں گے تو کہاں پائیں گے؟ جہنم میں پائیں گے. سوال کریں گے, ما سلککم فی سقر, وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے تم کو دھیرے 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 آہستہ آہستہ کر کے جہنم میں اتار دیا؟ کوئی بھی انسان فوراً جہنم میں نہیں جاتا ہے, خدا نے یہ نظام رکھا ہی نہیں ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ جو خدا کی نعمت عقل کو انکار کرے, اس کو ضائع کرے, نعمت فطرت کو دیکھنے پر آمادہ نہ ہو, کتاب و سنت کی طرف توجہ کرنے پر آمادہ نہ ہو, اپنی 60-70 سال کی زندگی کو غفلت میں برباد کرے, وہ پہنچے گا اس انجام تک. تو ما سلککم, کون سی چیز ہے جس نے تم کو دھیرے 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 کر کے جہنم میں اتار دیا؟ قالو, وہ کہیں گے, لم نکو من المفلین, ہم مسلین میں سے نہیں تھے, یعنی صلات والوں میں سے نہیں تھے. اور یہاں پھر صلات پڑھنا نہیں ہے, مفلی ایک صفت ہے, صلات والے نہیں تھے. یعنی ہم نے ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی نماز پڑھی لیکن اس نماز کے ذریعے سے خدا سے تعلق نہیں قائم کیا, تو وہ صلات نہیں, وہ خالی نماز پڑھنا رہ گئی, صلات نہیں بن پائی. لم نکو من المفلین ولم نکو نطعم المسکین, اور ہم کیا نہیں تھے دنیا کی زندگی میں؟ مسکین کو کھلانے والے نہیں تھے. یہ کیا چیز ہے؟ وہی یہ زکوٰۃ ہے جو سورہ بینہ کی آیت میں کہ خدا نے تم سے کیا مانگا ہے, صلات قائم کر لو, زکوٰۃ دے دو. لم نکو نطعم المسکین, اور تیسرا کام ہم کیا کرتے تھے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, کہ جو باطل میں مشغول رہنے والے لوگ تھے, ویگا بونڈز, ٹائم ویسٹرز, ہم ان کے ساتھ ان کی صحبتوں میں جا کے بیٹھ جاتے تھے. ہماری ذمہ داری کیا ہے زندگی میں؟ الہی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر کسی کو غلط چلتے دیکھیں تو دو ذمہ داریاں ہیں, اس کو آگاہ کریں, اور جو واجب ترین ہے کبھی بھی اس کے ساتھی نہ بنے, واجب ترین ہے. ورنہ خدا نے قرآن میں وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ اگر تم ان کی محفل میں بیٹھ گئے ہم تم کو ان کے ساتھ مشہور کریں گے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, باطل ایکٹیویٹی رکھنے والوں میں ان کے ساتھ ان کی صحبتوں میں ہم شریک ہوا کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, اور ہم یوم الدین روز جزا کو جھٹلانے والوں میں تھے. یہ جھٹلانا زبان سے نہیں ہے, عمل سے. ایک انسان, اور جیسا پیغمبر اکرم کے ایک جملہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس گھر کی, ظاہر ہے کہ یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے لیکن بہرحال جملہ معصوم ہے, اس کی بنیاد نہ رکھو, لا تبنو, اس کی بنیاد نہ رکھو, ما لا تسکنون, جس میں تمہیں رہنا نہیں ہے. ولا تجمعوا ما لا تاكلون, اس کو جمع نہ کرو جسے تم کھاؤ گے نہیں. واتقوا الله الذي اليه ترجعون, ہم ایسے نہیں ہیں, ہم اس معیار پہ نہیں ہیں. لیکن جو انسان, رسول خدا نے فرمایا کہ جو انسان دنیا میں بڑے بڑے گھر بناتا ہے, عالی شان محل سجاتا ہے, دنیا کی لذتوں اور نعمتوں کا انبار لگاتا ہے اپنی ضرورت سے بہت زیادہ, کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اسے اس پر یقین نہیں کہ مجھے کسی بھی لمحے موت آ سکتی ہے؟ کیا اس کا یہ طرز عمل پریکٹیکلی ڈینائل آف آخرت ہے یا نہیں ہے؟ کہ جب رسول خدا یہ فرماتے ہیں کہ میں جب میری پلک اوپر اٹھتی ہے تو میں اس کی بھی امید نہیں رکھتا کہ یہ دوبارہ بند ہو جائے گی, میں اس کی بھی امید نہیں رکھتا ہوں. یعنی موت انسان سے اتنی قریب ہے کہ کچھ نہیں پتا کہ کس لحظے اور کس لمحے میں آ جائے, اور اس کے باوجود وہ انسان جو اس دنیا میں یہ طرز عمل رکھے, یہ عملاً تکذیب یوم الدین ہے. ان چیزوں نے ہمیں کیا کیا, دھیرے 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 اتار دیا جہنم کی وادی میں, جہنم کے اندر. اور سب سے خطرناک جملہ کیا ہے, فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین, اور جو انسان اپنی پوری زندگی کو برباد کر کے, تباہ کر کے, ہدایت سے منہ موڑ کر اس جگہ پر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اس حالت میں, فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین, شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کو کوئی نفع نہیں دیتی. تو جو کسی قسم کی شفاعت کی امید میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس آیت کو بھی غور کر لیں کہ شفاعت کا فائدہ دینداری کے ساتھ ہے. شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ راہ پہ چلیں, جو کمی ہے وہ ہم پوری کر دیں گے. شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بنیادی اصل دین ہے اس کو انکار کر دیں, زندگی شیطان کی اطاعت میں گزاریں, زبان سے نام اللہ اور رسول اور امام کہہ لیں, اور روز قیامت جا کے کھڑے ہو جائیں کہ آپ ہماری شفاعت کر دیں. فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین. ایک صلوات محمد و آل محمد. آپ حضرات کی سماعت کا شکریہ, اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا میری نیت کو بھی خالص کرے اس گفتگو میں انشاءاللہ, اور آپ کے سننے والے اذہان کو بھی وہ خلوص اور قوت جاذبہ عنایت فرمائے کہ آپ انشاءاللہ متوجہ ہوں زیادہ سے زیادہ. عزیزان گرامی, یہ میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ معاملات آسان لینے والے نہیں ہیں, یہ وہ چیز نہیں ہے. ہم اپنی دنیا کی زندگی کے معاملات کو ایزی لے سکتے ہیں کیونکہ اس دنیا کے اندر تکلیف ہی صحیح لیکن ختم ہو جائے گی. اس والے معاملات میں کوتاہی اور نالائقی سے وہ تکلیفیں جنریٹ ہوتی ہیں جو ختم نہیں ہوتی, جن کی شدت بھی بے انتہا زیادہ ہوتی ہے دنیا کی تکلیفوں کے مقابلے میں, اور جن کا ڈیوریشن بھی انفینٹلی لانگ ہے. تو یہ آسان لینے والے معاملات نہیں ہیں. تو اپنے لیے بھی دعا سب سے پہلے, کیونکہ انسان اپنی طرف توجہ کرے, میں اپنے لیے بھی, اور یہ کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں اور میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا ہم سب کو متوجہ کرے. اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ حقیقت دین, حقیقت دین کیا ہے؟ حقیقت دین رجوع الی اللہ. میں آپ کو چند جملے مصائب کے حوالے سے بھی, ذکر امام حسین اور حرم کے حوالے سے بھی, کہ اگر آپ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے کی روش اور سیرت پر غور کریں اور انہیں فقط ایک مظلومہ خاتون کی حیثیت سے نہ دیکھیں, تو ہمارے لیے بے انتہا گوہر ہائے معرفت، معرفت کے موتی آپ کے چند اسی چند دنوں کی سیرت کے اندر ہمارے سامنے موجود ہے. سب سے پہلا آپ کا جو جملہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس میں جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہو چکی ہے اور اس شہادت کے بعد وہ انتہائی تکلیف دہ منظر ہے کہ جس میں شہداء کے لاشیں صحرا میں موجود ہیں اور بیبیاں چادریں چھینی جا چکی ہیں، بچے بکھرے ہوئے منتشر ہیں. اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہا آگے آتی ہیں، امام حسین علیہ السلام کے لاشے کو اپنے ہاتھوں پہ لیتی ہیں اور اپنی استطاعت کے مطابق آسمان کی طرف بلند فرماتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہم تقبل حاذا القربان، اللہم تقبل منا حاذا القربان. یعنی اگر میں اس سے زیادہ کچھ نہ بھی پڑھوں عرض مصائب میں تو کافی ہے، اللہم تقبل منا، کہ اے خدا ہم سے قبول کر لے اس قربانی کو. اور قربانی کا مطلب وہ نہیں ہوتا جیسے میں نے بھی آپ سے عرض کیا جو ہم سمجھتے ہیں، قربانی یعنی وہ چیز جو وسیلہ تقرب ہو. قربانی سیکریفائس کو نہیں کہتے ہیں، قربانی کہتے ہیں وہ چیز جو آپ کو قریب کر دے خدا سے. یعنی ہم اہل بیت خدا کی بارگاہ میں کیا پیش کرتے ہیں؟ اپنی جان پیش کرتے ہیں تقرب کے لیے، اللہم تقبل منا حاذا القربان. اس کے بعد دوسرا منظر ہمارے سامنے آتا ہے دربار کوفہ کا، اور دربار کوفہ وہ پہلا پڑاؤ ہے کہ جس میں اہل بیت علیہ السلام کو اسیر کرنے کے بعد جب ابن زیاد ملعون کے دربار میں سامنے لے جایا گیا، اور اس وقت اس طریقے سے حرم کو بٹھایا گیا تھا کہ امام سجاد علیہ السلام بھی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے اور حرم بھی رسیوں میں ان کو باندھا گیا تھا، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا ظاہر ہے کہ مجمع اغیار تھا غیروں اور نامحرموں کا، اور اس چیز کی آپ نے بہت سخت الفاظ میں یزید کے سامنے شکایت کی ہے کہ اے یزید تیری غیرت کو کیا کہا جائے کہ تیری کنیزیں تک پردے میں موجود ہیں اور ناموس و حرم رسول اللہ جو ہے وہ سر عام اور اغیار کے سامنے اور ان کے ذریعے سے. تو ابن زیاد نے جب دیکھا، ایک نظر ڈالی تو ایک بی بی نظر آئیں کہ جو ایک کونے میں سر جھکائے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی. اس نے ایک نظر ڈالی اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ زینب بنت علی. اس نے مخاطب کیا انتہائی تحقیر کے ساتھ اور کہا کہ کیا تم نے دیکھا کہ اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا، اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا. اور یہ وہ منطق فاسد اور فاجر ہے کہ جس کے خلاف امام سجاد اور بی بی زینب نے مسلسل جہاد کیا ہے اس سفر میں، اللہ نے کیا کیا. تو اس وقت آپ کھڑی ہوئیں اور آپ نے وہاں پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ جو اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی معرکہ تو لا رہا ہے، اور اس میں آپ یہ فرماتی ہیں کہ اے پسر مرجانا، اور یہ جملہ آپ نے یزید کے لیے بھی کہا ہے ان کے لیے بھی، کہ اے آزاد کردہ غلاموں کی نسل، اے وہ کہ جنہیں ہمارے وسیلے سے جینا آیا، جنہوں نے ہمارے ذریعے سے زندگی گزارنا سیکھی، اب تم ہمارے سامنے یہ بات کرتے ہو، اس دن سے ڈرو، اس دن سے خوفزدہ رہو کہ جب حسین کی ماں حسین کا خون بھرا کرتا لے کر اپنے باپ رسول خدا کو وسیلہ بنا کر خدا کی بارگاہ میں اپنے پسر کے خون کا حساب لیں گی، اور تم اور جو تمہارا مالک ہے وہ سب کے سب خدا کی بارگاہ میں روز قیامت مجرمین کے کٹہرے میں کھڑے کیے جاؤ گے، اس دن سے ڈرو. تم ہمیں یاد دلاتے ہو کہ خدا نے ہمارے ساتھ کیا کیا. ما رأیت الا جمیلا، اس پورے سفر کے دوران میں نے خدا کی طرف سے سوائے حسن و جمال کے اور کسی چیز کو نہیں دیکھا. کہ خدا نے ہمیں کرامت شہادت عنایت کی اور ہمارے دشمنوں کے مقدر میں ذلت و رسوائی لکھ دی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نعوذ باللہ تعالی من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا. پروردگار عالمین, ہماری آپ کی ہم سب کی حاجات دنیاوی و اخروی اور جن حاجات میں سر فہرست حصول معرفت اور محبت پروردگار ہونا چاہیے ان حاجتوں کو بر لائے اور ہمیں واقعاً قرآن اور عطرت پیغمبر سے متمسک اور معتصم ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ایک دو چھوٹی چھوٹی میری گزارشات ہیں کہ ہم اگر ایک بہت اچھے اور پرسکون ماحول میں زندگی گزارتے ہیں تو ایک یہ کہ آپ میں سے کئی حضرات انشاءاللہ اربعین کے لیے عراق کی طرف جائیں گے, شام کی طرف جائیں گے, تو آپ اس سفر کو جب اختیار کریں تو وہاں پر جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یتیموں کی, بیواؤں کی, بے گھر مومنین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے, تو آپ جہاں پر وہاں رستے میں درخت لگاتے ہیں یا کوئی بیت الخلاء بنواتے ہیں یا وہ کرتے ہیں, خدا سب سے زیادہ جس کی خدمت کو محبوب رکھتا ہے وہ بندہ مومن ہے. یعنی ایک بندہ مومن کی خدمت کرنا, ایک بندہ مومن کی حاجت کو پورا کرنا خدا کی نظر میں, معصوم کی نظر میں محبوب ترین عمل ہے. تو اس کو بھی فراموش نہ کیجیے گا کہ شام میں اور عراق میں جو یتامہ ہیں, جو بیوائیں ہیں, جو بیچارے مجبور اور محروم, اور اس چیز کو سن کے مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ لاسٹ ایئر میرے بیٹے بھی گئے تھے ایسٹر میں, تو انہیں میں نے اس سے یہ بات کہی کہ آپ لوگ جا کے کربلا میں فائیو سٹار ہوٹل میں ٹھہر رہے ہیں جہاں دسترخوان پر اتنی غذا موجود ہے کہ کوئی کھانے والے میں اتنی گنجائش نہیں ہے, اور آپ کے ارد گرد غریب اور بھوکے موجود ہیں. میں نے تو اس سے کہا کہ تم اس کھانے کو لے جاؤ اور تقسیم کرو ان میں یہاں سے. تو ان باتوں کا, کیونکہ اس کے بغیر اہل بیت علیہ السلام کی اتباع میں معنویت نہیں پیدا ہوتی, یہ انفاق ہے فی سبیل اللہ. اس طرف لازماً توجہ کریں, اور اگر آپ ثواب کا حصول بھی چاہتے ہیں اس سے بزرگ تر ثواب آپ کو کسی اور چیز میں نہیں ملے گا, اس بات کو. اور دوسری بات یہ کہ خاص طور سے کہ جو مسلمین و مومنین اس روئے زمین پر جتنی اذیتوں اور تکالیف میں مبتلا ہیں, خاص طور سے یمن کے حوالے سے جو دردناک اذیتناک صورتحال ہے, اور شام اور عراق میں تو چلیں الحمدللہ کچھ سکون آیا ہے, لیکن یمن کے حوالے سے جو, اس میں آپ دعا کریں, دعائے القمہ پڑھیں. دعائے القمہ کا آپ کو پتہ ہے, دعائے القمہ کا اثر کہ جو زیارت عاشور کے بعد پڑھی جاتی دعا القمہ, یعنی دشمنوں پر لعنت کے لیے, ان کی تباہی کے لیے. دعائے جوشن صغیر پڑھیں کہ ہم سب مل کے یہ دعا کریں کہ خداوندہ تیرا بے انتہا شکر اور کرم ہے کہ تو نے ہمیں سکون سے رکھا ہے, ہم اپنے گھروں میں سکون سے اور کھا پی رہے ہیں. لیکن وہ مسلمین جو اس دنیا میں اس اذیت اور اس تکلیف میں ہیں, بہت ہی مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان کیا کرے, تو کم از کم یہ کہ ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے, خلوص سے جتنی مالی امداد کر سکیں اور خدا کی بارگاہ میں جتنا اپنے پرخلوص دعاؤں کا نذرانہ پیش کر سکیں, اس سے نہ اپنے آپ کو توڑیے گا ان دو باتوں سے. یہ ایک خصوصی میری درخواست تھی. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین, والسلام علیکم.